نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير محسن انسانیت. اس میں سے ہم پانچواں چپٹر کر رہے ہیں جس کا موضوع کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس فرکشن کا اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ آخر پھر تلواریں بھی نکلیں تو جنگی حکمت عملیاں کیا تھیں, کیسے اللہ کے نبی نے ایسے وقت پہ یہ سارا کچھ کیا. آج اس میں سے ہمارا ٹاپک ہے قریش کی سہ گانا ضرورت. اس سے پیچھے کا ٹاپک تھا دو واقعاتی محرکات. آئیے تھوڑا سا پڑھتے ہیں پیج نمبر 403 سے. مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے قریش کے سامنے تین بڑے مسائل تھے. ایک بنو کنانہ کے تعاون کا حصول, دوسرے جنگجو سپاہیوں کی فراہمی, اور تیسرے جنگی مصارف کا بندوبست. دیکھیے ایک ایک چیز کو کیا مسئلے تھے. بنو کنانہ جو ایک بڑا قبیلہ تھا اس کا ساتھ مل جائے, دوسری جنگ کرنے والے سپاہی ملے کیونکہ ہر ایک تو اس طرح سے نہیں لڑ پاتا نا, یعنی مین کے لڑنے والے لوگ موجود ہوں, اور تیسری بات ہے کہ جو اس پہ خرچ اٹھتا ہے اس کا انتظام ہو جائے. جنگوں میں عموماً انہی تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اول ذکر الجھن کے حل ہونے کا ذکر اوپر ہو چکا. دوسری ضرورت یوں پوری ہوئی کہ قریش کا معاملہ احابیش سے طے پا گیا. مکہ کے قریب حبشی نام کی ایک پہاڑی تھی, حبشی, جس سے ملے ہوئے چند قبائل جیسے بنو نذیر, بنو مالک اور متبعین نے دوستی کے معاہدے کیے تھے, اس سے ان کا نام احابیش پڑ گیا. مکہ کے شہریوں کے مقابلے میں یہ لوگ جنگ جوانہ صلاحیتوں میں بڑے ہوئے تھے اور حلیفانہ بنیادوں کے علاوہ معاوضے پر بھی لڑائیوں میں کام دیتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ جلدی کی وجہ سے پہلے مارکے میں عملاً ان کو ساتھ نہ لیا جا سکا, اور قریشی سرداروں کو جنگ بدر کا نتیجہ دیکھ کر اس کوتاہی کا افسوس بھی ہوا. ادھر بنو مطلق سے جو 12 خاندانوں پر مشتمل تھے قریش کا معاملہ طے پا گیا. تیسرے مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ قریش کا جو تجارتی قافلہ اپنے موسم پر شام جا رہا تھا, اس کے سامنے مکہ نے اپنا زیادہ سے زیادہ سرمایہ لا ڈالا. غیر تاجر عورتوں تک نے اپنے زیورات اور اندوختے لا لا کے رکھ دیے, یعنی عورتیں تک اپنے زیورات اور جمع جتھا دے رہی تھیں کہ لو یہ جاؤ اور مسلمانوں کے ساتھ لڑو. ذرا سا رک کے سوچیں, کفر کے پاس تو یہ قوت ہے کہ وہ اسلام کے ساتھ لڑنے کے لیے لوگوں کو جمع کرے. ہمارے پاس ہے اسلام کے لیے اتنی جرات اور طاقت؟ سوچیے کتنی ضرورت ہے ہمیں اپنے اندر اسلام کی اور دین کی محبت کو پیدا کرنے کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے زیادہ اسلام کے لیے جلنے اور کڑنے والا بنا دے. خود ابو سفیان کا قول ہے کہ مکہ کے قریشی عورتوں اور مردوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس نے اس موقع پر حصہ نہ لیا ہو. مدعا یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ لگا کر زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کیا جائے, اور اس آمدنی کے بل پر جنگی مہم بھیج کر ریاست مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے. کیا سمجھے اس مختصر سے ٹاپک سے کہ اسلام کے خلاف لوگوں کے دل میں اتنا غصہ اور گرج ہے کہ وہ فردی قوت بھی بڑھا رہے ہیں, مالی اسباب بھی جمع کر رہے ہیں, لڑنے بھڑنے والے لوگ لا رہے ہیں, اور کرنا کیا چاہتے تھے؟ اللہ کے دین کا خاتمہ. اور آج ہم مسلمان اپنے آپ کو دیکھیں, کیا آج ہم اسلام کی حفاظت میں اور اسلام کو ابھارنے میں, اسلام کو دنیا میں کالا مقام دینے میں اتنے سنجیدہ ہیں؟ اور اگر ہیں تو اللہ استقامت دے, نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کر دے. اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے قریشی قافلہ تجارت جنگ کا دیباچہ تھا, یعنی جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک چھوٹی سی جھڑپ جو تھی وہ اصل میں جنگ کا ذریعہ بن گئی. ظاہر بات ہے کہ مارکے کی دوسری تیاریوں کے ساتھ جن کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ کے ساتھ رہتی, اس تدبیر کے اختیار کرنے کے معنی یہ تھے کہ قریش کا یہ قافلہ تجارت بجائے خود جنگی کاروائی کا دیباچہ تھا. یوں کہیے کہ اسلامی تحریک کا گلا کاٹنے کے لیے یہ قافلہ سونے کا خنجر لینے نکلا تھا. حالات ایسے ہوں تو کون سی مہذب ترین حکومت آج بھی ملحقہ یعنی ساتھ ملی بھی شاہراہوں, پانیوں اور فضاؤں سے حریف سلطنت کو سلامتی سے گزر جانے کا موقع دے سکتی ہے. हवाई जहाज मार गिराए जाते हैं, बहरी जहाजों को पकड़ा जाता है और तार पेडू कर दिया जाता है, सरमाए जब्त कर लिए जाते हैं, डाक रोक दी जाती है, तिजारती मुबादला ख़त्म हो जाता है। आखिर मदीना ही की रियासत के लिए यह अनोखा तकाजा क्यों? वजह किया गया कि इसे हरीफ को अपने सीने पर मूंग दलने की खुली छुट्टी दिए रखनी चाहिए। यानी मुसलमान ही क्यों इतने कमज़ोर हैं कि दुश्मन को कहें आओ हमारे सीने पे तीर फेंको और जो करना चाहते हो वो करो, और अगर नहीं दी तो इसकी मुजाहमती कार्रवाइयों को लूट मार की मुहिमों का नाम क्यों दिया जाता है, जब ये हकीकत वाजे है और तिजारती शाहराह अपने ऐसे इलाकों से गुजरती है जो माहदाना ताल्लुकात की बिना पर मदीना के जेरे नगीन इलाके थे, तो आखिर इस्लामी हुकूमत क्यों अपने इलाकों से हरीफ ताकत को गुजरने का मौका देती है? हरीफ दुश्मन है और हलीफ दोस्त है। कोई वजह नहीं कि मदीना में इस काफले पर छापा मारने का जो रुझान पाया जाता था इसके सिलसिले में कुछ भी माजरत कर ली जाए और किसी भी दर्जे में इसको सियासी और दिफाई गुनाह तसव्वुर किया जाए। इस काफले पर हाथ डालने के लिए अगर मुस्लिम ताकत में कुछ भी दाइया मौजूद था तो वो अपनी जगह बिल्कुल बजा था, और अबू सुफियान को इसी किस्म का अंदेशा हुआ तो नहायत दुरुस्त हुआ। अंदेशे की इस फिजा में ये अफवाह भी मदीना के किसी इकदाम से कबल शाया हो गई कि काफले पर हमला करने की तैयारियां हो रही हैं, और इधर अबू सुफियान ने शाम जाते हुए मदीना की फिजा को सूंघने की कोशिश की थी और वापसी पर वो बहुत ही फूक फूक कर कदम रख रहा था। इसने जायज़ा लेकर जब ये महसूस कर लिया कि पुरसरार किस्म की नकलो हरकत हो रही है और ख़तरा बिल्कुल सामने है, तो इसने फौजी इमदाद तलब करने के लिए अपना कासिद मक्का दौड़ाया और काफले का रास्ता बदल दिया। कासिद ने मक्का पहुंचकर अरबों के मखसूस असलूब पर ऊंट के कान काटे, नाक चीरी, कजाबा उलट दिया, कमीज फाड़ दी। ये क्यों करते थे? लोगों को बताने के लिए कि कोई बड़ी खबर है। यानी आज के दौर में तो माइक्रोफोन और नेट और टीवी और रेडियो पे अनाउंसमेंट्स होती हैं, तो उस दौर में जब कोई दुश्मन आता था तो लोगों को खबर देने के लिए ये हुआ तो ये कुछ करते थे। यानी अनयूजुअल काम, खिलाफे मामूल काम थे जिसको देखकर लोग इकट्ठे हो जाएं। और रिवायती नज़ीर उरियां, ऐसा पुकारने वाला जो शख्स अपने कपड़े उतार के पहाड़ी पे खड़ा होता तो उसको कहते थे नज़ीर उरियां, यानी नज़ीर मौन करने वाला, उरिया नंगा, बनकर दुहाई दी कि कुरैश के लोगों अपने काफ़िले को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बचाने के लिए निकलो, कहीं तुम्हारे पहुँचने से कबल इसका खात्मा ना हो जाए। इस मरविच यानी रिवाज था जिसका ड्रामाई अंदाज़ ने मक्का भर में सख्त जज्बाती हैजान पैदा कर दिया और जल्द अज जल्द एक मजबूत फौज जिसके साथ अबू लहब के अलावा तमाम के तमाम बड़े खुद शामिल थे, कील कांटे से लैस होकर निकल खड़ी हुई। सरदारान ने फौज के सामने काफले को बजा लाने का महदूद मिशन ही ना था, बल्कि वो तन तने से भी निकले जो खुद गवाह है कि वो मुस्लिम ताकत को पहले ही दौर में कुचल कर हमेशा के लिए किस्सा पाक कर देना चाहते थे। इस मौके पर अगर मुस्लिम ताकत ज़रा भी कमज़ोरी दिखाती, दुबक के बैठ रहती और कोई फौजी नकलो हरकत ना करती, अबू सुफियान अपना काफला भी इत्मीनान से गुजार ले जाता और कुरैशी फौज भी मदीना के इलाके में घुसकर, बल्कि मदीना के दरवाजे पर तारीखी दस्तक देकर बखैरियत वापस चली जाती, तो फिर इस नौखेज़ यानी नई नई रियासत की हवा उखड़ गई होती, मदीना के यहूद और मुनाफिक अलग सरकश हो जाते, आसपास के कबाइल की निगाहों में वक्त न रहती और इस हकूमत में इतना असर ही न रहता कि वो हलीफाना ताल्लुकात को बढ़ा सके, बल्कि मुट्ठी भर अफराद का अपने जान माल और आबरू को बचा रखना भी मुश्किल हो जाता। कशमकश करने वाली ताकत को ऐसे मराहिल पेश आते हैं कि अपनी किल्लत तादाद व वसाइल और संगीन मुश्किलात के बावजूद इसे नहायत जुरतमंदी से हालात के चैलेंज को कबूल करना पड़ता है। ऐसे मौके कभी कभी आते हैं और इन मौक़ों पर अगर वक्त का फ़र्ज़ मर्दानगी से अदा ना कर दिया जाए तो इस बुरी तरह पसपाई होती है कि फिर बरसों में तलाफी नहीं की जा सकती, बल्कि कभी तो वक्त से पीछे रह जाना हमेशा के लिए पूरी बाजी को चौपट कर देता है। ऐसे तारीखी मौका है तसादुम जब सामने आ जाते हैं तो फिर सिपाहियों की गिनती और असलहा और रसद की मकदारों ही को सामने रखकर मंसूबा इकदाम नहीं बनाया जाता, बल्कि सवाल ये पेश नज़र होता है कि वक्त से पीछे रह जाने पर तारीख की रो कहीं सरों के ऊपर से ना गुजर जाए। दरहकीकत ऐसे ही मौके पर क़यादत की सलाहियतों की जांच भी हो जाती है और पैरोकारों की भी। सो मदीना को ऐसा ही फैसला कुन तारीखी मौका दरपेश था ننی سی مسلم ریاست اگر کافی قوت رکھتی تو یقیناً اسے نہ قافلے کو بچ کے جانے دینا چاہیے تھا اور نہ قریشی فوج کے چھپکے چھڑانے میں کوتاہی کرنی چاہیے تھی، مگر بیک وقت دونوں مہمات چونکہ دسترس سے باہر تھیں اس لیے مشیت کا فیصلہ بھی یہی ہوا کہ کوئی ایک ہی بازی احد الطائفتین لی جا سکتی ہے۔ اللہ نے یہ چاہا کہ معرکہ ہو تو ایسا کہ جس سے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا، احقاق کے حق کیا ہوتا ہے کہ حق ثابت ہو جائے، لوگ مان جائیں، اور ابطال باطل یعنی باطل باطل ہو جائے اور کفر کی جڑیں کٹ جائیں۔ محسن انسانیت کو اپنے نظام خبر رسانی کے ذریعے قافلے اور فوج دونوں طرف کی اطلاعات مسلسل مل رہی تھیں۔ آخر آپ نے وادی زفران میں مشاورتی یعنی مشورہ لینے والا اجتماع طلب کیا اور پوری صورت حال سامنے رکھ کر جائزہ لینا چاہا کہ کیا جماعت میں بڑی بازی کھیل جانے کا بل بوتا ہے کہ نہیں۔ یہ بھی اہم نقطہ ہے کہ اپنا پہلے ٹیلنٹ دیکھا کہ جو کام کرنے نکلے ہیں وہ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں، اور خود آپ عزم رکھتے تھے کہ جو کچھ قوت فراہم ہے اس کو زندگی اور موت کی بازی میں لگا دیا جائے۔ یا نوٹ کیجئے، بڑی پیاری بات ہے، جب بھی کوئی دین کے نام پہ کام آئے گا نا، جب لیڈر کھڑے ہو جاتے ہیں تو باقی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے تھوڑا بہت دیکھنا ہوتا ہے حالات کیسے ہیں، کیا ہوگا، کیسے دن ہے، کیسا نہیں ہے، لیکن جب بات سمجھ آ گئی تو اس کو زندگی اور موت کی بازی بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں امکانات یعنی دونوں پاسبلٹیز جو تھیں جماعت کے سامنے رکھ دی کہ ادھر قافلہ ہے، ادھر فوج ہے، کس طرف اقدام کیا جائے۔ یعنی دیکھیں نا، ایک طرف تو مال سے لدا ہوا قافلہ ہے اور دوسری طرف فوج ہے۔ ایک بڑے گروہ نے قافلے کی طرف اقدام کرنے کی تجویز کی، حمایت کی۔ سمجھ آ رہا ہے نا، یہ تفسیر میں ہم کتنا پڑھ چکے ہیں بار بار کہ غزوہ بدر پہ لوگوں کا دل تھا کہ قافلے والے گروہ سے ہمارا واسطہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن اشارے کے موجب اس گروہ میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل تھے جو سہل پسندی کا شکار تھے اور جن کے لیے مالی مفاد بھی اہمیت رکھتا تھا۔ آپ نے دوبارہ سوال دہرایا جس کے معنی یہ تھے کہ حضور قافلے والی تجویز کے حق میں نہیں تھے۔ اس اشارے کو سمجھ کر مہاجرین کی طرف سے ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور مقداد بن عمر نے بھرپور انداز سے تعاون پیش کیا کہ آپ حکم الہی کے مطابق جدھر بھی اقدام کریں گے ہم ساتھ ہوں گے، اور بنی اسرائیل کی طرح یہ کہہ کر بیٹھ نہیں رہیں گے کہ موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب مل کر لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ حضور نے پھر اپنا سوال دہرایا اور مدعا یعنی مراد یہ تھی کہ انصار کا نقطہ نظر سامنے آئے۔ ان سے معاہدہ عقبہ میں صرف اتنی بات طے ہو پائی تھی کہ مدینہ پر حملہ ہونے کی صورت میں وہ بچاؤ کریں گے۔ وہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے نکلے تھے تو محض قافلے سے تعارض کرنے کے لیے، لیکن بعد میں یکایک حالات نے باقاعدہ جنگی معرکہ واجب کر دیا۔ سب ان کا اندیا سامنے آنا چاہیے تھا۔ اس مدعا کو سمجھ کر سعد بن معاذ انصاری انصار کی طرف سے بولے، یعنی ان کو ریپریزنٹ کر رہے تھے، اور انہوں نے پورے ایمانی جذبے سے پیشکش کی کہ آپ اپنے عزم کے مطابق عمل فرمائیے، ہم آپ کے ساتھ سمندر میں بھی کودنے کو تیار ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہرحال 12 رمضان 2 ہجری کو ریاست مدینہ کا سربراہ کار صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس 300 سے زائد سپاہیوں کے ساتھ، جن میں 86 یعنی 86 مہاجر، 170 خزرجی اور 161 قبیلہ اوس کے تھے، حالانکہ مشہور تعداد 313 ہے، شہر سے نکلا۔ حضور نے اقدام ایسے حکیمانہ طرز سے کیا کہ زد دونوں طرف پڑتی معلوم ہو۔ ایک نگاہ قافلے کی طرف تھی تاکہ ابو سفیان کو محسوس ہو جائے کہ راستہ پرخار ہے، دوسری نگاہ فوج پر تھی۔ یہ معلومات حاصل کرنا بھی اشد ضروری تھا کہ قافلہ کدھر اور فوج کہاں ہے، دونوں کے درمیان فاصلہ کس قدر ہے، اور دونوں کے مل جانے کا تو امکان نہیں۔ قافلہ پیچھے رکا رہتا ہے یا ساحل کی طرف رخ کرتا ہے۔ تاہم مقام صفرا میں پہنچ کر آپ نے، یعنی صفرا ایک جگہ کا نام ہے، مقام صفرا میں پہنچ کر آپ نے بسبس بن عمر الجوہنی اور عدی بن الرغبا کو بدر کی جانب بھیجا کہ قافلے کا پتہ لگائیں، اور خود وادی زفیران جا پہنچے۔ اطلاع ملی کہ قافلہ بدر کا راستہ چھوڑ کر ساحل کے لمبے راستے کی طرف نکل گئے اور خاصا دور جا چکے۔ حضور نے بدر کا رخ کیا۔ ادھر ابو سفیان نے ساحلی علاقے میں پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو محفوظ پا کر قریشی فوج کو پیغام بھیجا کہ اب ہم بچ کر نکل آئے ہیں، بس تم لوگ بھی لوٹاؤ، مگر ابو جہل کے ذہن میں دوسرا ہی سودا سما رہا تھا، اس نے بدر جانے کا فیصلہ کیا اور مسلمانوں پر حملے کی ٹھان لی۔ قبیلہ زہرہ اور عدی کے سرداروں کو چونکہ قافلے کے بچاؤ کے لیے ساتھ لیا گیا تھا، لہذا انہوں نے واپس چلنے کی تحریک کی۔ ان کی بات نہ سنی گئی تو وہ اپنے آدمیوں کو لے کر لوٹ گئے۔ حکیم بن حزام اور عتبہ نے بھی جنگ سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر ابو جہل ان باتوں کو سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حامیان امن کو سخت تان و تشنیع کی، اور ساتھ ہی واقعہ نخلا کے مقتول خزرمی کے بھائی عامر کے جذبات کو بھڑکا دیا۔ عامر نے شور مچا کر ایک جذباتی طوفان برپا کر دیا۔ آخر قریشی فوج بڑے تن تنے یعنی جوش کے ساتھ بدر کے کنارے آ پہنچی۔ حضور نے ساتھیوں کے مشورے سے زیادہ بہتر جگہ پر قبضہ کیا اور مناسب جنگی منصوبہ بنا کر محاذ کی ترتیب سوچ لی، دشمن کی تعداد اور اہم افراد کے بارے میں تجسس کرایا، اور جب نام بنام ہر ایک کا علم ہوا تو رفقا سے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر پارے تمہارے سامنے لا ڈالے ہیں۔ دشمن کی 1000 سپاہ جس میں 600 زرہ پوش 100 سوار شامل تھے، جس کے ساتھ اونٹوں کا ہجوم تھا، اسلحے کی فراوانی تھی، رسد با افراد تھی، جان بازوں کی اشنودی کے لیے شراب کے مٹکے اور گانے کے لیے لانڈیاں حاضر تھیں، اس کے مقابل میں 300 سے کچھ زائد بے سر و سامانوں کو میدان میں اتار دینا محض تحور نہ تھا۔ جنگی قوت تعداد اور اسلحے کے علاوہ اور بہت سے عناصر پر مشتمل ہوتی ہے۔ حضور خوب جانتے تھے کہ وہ جن سپاہیوں کو 3 کے مقابلے میں ہر ایک کے تناسب سے لا رہے ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ مسلمانوں سے کفار 3 گنا زیادہ تھے، تو ہر مسلمان کے آگے 3 کافر آئیں گے، تو اللہ کے نبی کو یہ اچھی طرح سے پتہ تھا۔ ان میں مظلومی کی روح موجزن ہے، ان میں اپنے نظریے کی صداقت پر زلزلہ کن ایمان کار فرما ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ جو دبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تھوڑے بھی ہوں تو ان کے اندر جوش زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پچھلی تکلیفیں یاد ہوتی ہیں اور وہ زیادہ جوش اور ولولے کے ساتھ آگے آتے ہیں۔ وہ تنظیم اور کردار کے لحاظ سے فائق تر ہیں۔ پھر ان پر یہ احساس چھایا ہوا ہے کہ سوال محض ایک جنگ کے جیتنے یا ہارنے کا نہیں، بلکہ تحریک کی پوری بازی مار لینے یا گنوا دینے کا ہے۔ ان کا ماضی، حال اور مستقبل سارا کچھ میدان بدر میں سمٹ آیا تھا۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کو اللہ کی نصرت پر یقین تھا، جو ان کی نگاہ میں مسلسل اصل فیصلہ کن طاقت تھی، اور نصرت الہی کے بادل اس لمحے کس شان سے امٹ آئے ہوں گے جب حضور نے گڑ گڑا کر بھیگی بھی پلکوں کے ساتھ اپنے پروردگار کو ان درد بھرے لفظوں میں پکارا ہوگا کہ اللہم ہاذہ قریش قد اقبلت بخیلا بی خیلائیہا و فخریہا تحادک و تکذب رسولک، اللہم فنصرک الذی وعدتنی اللہم احنہم الغدات۔ اے اللہ، یہ ہیں قریش اپنے کبر اور اعجاب کے نشے میں سرشار، کہ اس غرض سے آ رہے ہیں کہ تیرے بندوں کو تیری اطاعت سے باز رکھیں۔ اس کو نوٹ کریں، یہ کتنا بڑا درد کا مقام تھا کہ لوگوں کو اللہ کے بندے بننے سے روکنا اور تیرے رسول کو جھٹلائیں۔ بس اے اللہ، اپنی نصرت بھیج جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اے اللہ، کل ان کو ہلاکت میں ڈال دے۔ اور پھر یہ جملہ کہ خداوند، اگر یہ چند جانیں آج ختم ہو گئیں، پھر قیامت تک تیری عبادت نہ ہوگی۔ حضور جیسی ہستی جب اپنا کل سرمایہ تحریک میدان عمل میں رکھ کر ایسی رقت آفرین دعا کا قاصد عرش پر دستک دینے کے لیے بھیجے، تو کیوں نہ فرشتوں کی فوجیں اتر پڑیں۔ چنانچہ فتح کی بشارت آ گئی۔ کب آتی ہے فتح؟ جب لے کے فوجیں نکل پڑتے ہیں اور گھر میں بیٹھے ہوتے اور اسباب کا رونا رو رہے ہوتے، ہے ہی کچھ نہیں، کر نہیں سکتے، تو یاد رکھیے ایسے لوگوں کی مدد نہیں آتی۔ تو کیا پتہ چلا کہ تھوڑے اسباب کے ساتھ جذبے ایمان سچا ہو تو بھی فتح ہوتی ہے، اور زیادہ سامان ہونا ان کے موقع پہ تھا، لیکن جذبے ذرا سے ٹھنڈے پڑے تھے تو اللہ نے ایک بہت زبردست جھٹکا دے دیا۔ خلاصہ کیا نکلا؟ کہ بدر بڑی جنگوں میں سے ایک جنگ نکلی، پہلی جنگ تھی۔ مسلمان کچھ اور سوچ رہے تھے، اللہ نے کچھ اور کر دکھایا۔ لوگ کچھ اور قسم کے نتائج کے متوقع تھے، نتائج کچھ اور نکل گئے۔ آج بھی فضائے بدر پیدا کر، آج بھی فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، کتار اندر کتار، آج بھی کچھ اس طرح کا شعر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں اسلام کا درد دے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے دین کی حفاظت کریں، और इस रास्ते में आज के दौर में जो भी रुकावटें हैं अल्लाह ताला उनको दूर करे और हमें अपने रास्ते में इस्तकामत के साथ जमाए खड़ा रखे। आज के लिए इतना काफ़ी है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व तूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समील अलीम व तूब अलैना इन्नका अंत तवाबुर रहीम। وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين। السلام عليكم ورحمه الله وبركاته।